الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرات سورة حجرات کی پہلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سے پہلے تو جب بھی موقع ملا آپ حضرات سے اس خطاب جمعہ میں تو کچھ ابتدائی گفتگو اس بیماری کے حوالے سے ہوتی تھی، اس وبا کے حوالے سے ہوتی تھی جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ آج میں اس موضوع پر کچھ عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہر شخص کے ڈیٹا بینک کے اندر جو ہے بہت سی معلومات موجود ہیں. بار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ مرض پھیل بھی رہا ہے. ایک ہی خاندان یا ایک ہی گھرانے کے کئی کئی افراد جو ہے اس میں مبتلا ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی زندگی میں سیدھی راہ پر قائم رکھ، حرام اور حلال کی تمیز ہمیں عطا فرما، اور حرام سے بچنے اور اللہ کی فرما برداری کے ایک عزم اور ارادہ ہمارے اندر پیدا فرما. باقی جیسا کہ پہلے بھی میں نے بارہا عرض کیا کہ اصل میں اس خطاب جمعہ کا اصل مقصد جو ہے وہ تذکیر ہے، اور تذکیر بھی اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی آیات کے ذریعے. سورہ حجرات کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی تعارف آپ حضرات کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بنیادی اصول اور بنیادی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور ملی استحکام کے حوالے سے بھی جو بات کی گئی جو پہلی آیت مبارکہ میں موجود ہے وہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہ یہ تو لینڈ مارک بنتا ہے اس اعتبار سے، کوئی شخص انڈیویجول ہو اپنی انفرادی حیثیت میں اللہ کو جو ہے اللہ اسے مخاطب کر رہا ہو، یا یہ کہ اسلامی اجتماعیہ ہے ان دونوں اعتبارات سے. پھر یہ کہ اس میں کچھ اصول وہ دیے گئے کہ کسی معاشرے کے اندر خاص طور پر چند باتیں اگر جو ہیں کہیں جس طرح وبا پھیلتی ہے لوگوں کے اندر عام ہو جائیں تو اس کے جو مضر اثرات ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت ختم ہو جائے گی، بغض اور نفرت اور کینہ پیدا ہو جائے گا، عداوت اور دشمنی پیدا ہو جائے گی. تو آئیے سب سے پہلی آیت کی طرف. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان مت آگے بڑھو، مت تجاوز اختیار کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے. یہ اس کا مفہوم ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کا حکم تو قرآن میں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ یہ اصطلاح قرآن نے استعمال کی میرے اور آپ کے لیے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا، خاص طور پر اگر آپ انڈیویجول کو اپنے سامنے رکھیں گے، کہ اس آیہ مبارکہ کا مخاطب میں ہوں، آخر اہل ایمان میں میں شامل ہوں نا، یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، تو انفرادی طور پر اللہ کا مجھ سے کیا تقاضا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاؤ، جو چیزیں شریعت میں ناجائز ہیں، جو حرام ہیں، جو خلاف شریعت ہے، اس سے باز رہو اور پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. عبادت کا مفہوم تو یہی ہے نا، عبادت اصل میں غلامی اختیار کرنا اللہ کی، جس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. اصل مرضی، اصل حکم اللہ کا، ان الحکم الا للہ. تو انفرادی اعتبار سے مجھ سمیت ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لو، کہیں زندگی کے کسی شعبے میں اللہ کے احکامات پاؤں تلے روندے تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں ہم شریعت سے تجاوز تو نہیں کر رہے. اور ہماری زندگی کے جو تین بڑے بڑے شعبے ہیں، ہمارا ایک معاشی نظام ہے، ہر شخص جو یہاں موجود ہے اور جو بھی اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے اس پر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے اپنے بال بچے ہیں، اس کی اپنی جان ہے، اس کو معاش کے لیے جو ہے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں بڑے حد درجے محتاط رہو کہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہو. پھر ہماری معاشرتی زندگی ہے، ہماری سماجی، اسلام کا سماجی نظام ہے. تو انفرادی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں اس دائرے کے اندر شامل ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، میں نے جو حوالہ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا، حضور نے فرمایا مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتی، مومن کی مثال تو اس گھوڑے کسی ہے جسے ایک کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا گیا. وہ بہت ہی خوبصورت مثال ہے. اب گھوڑا اگر کسی کھونٹے سے بندھا ہوا ہے تو 10 فٹ کی ہے یا 50 فٹ کی یا 100 فٹ کی رسی ہے، تو وہ ایک دائرہ ہے کہ جو اس قطر کا جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا، اس سے باہر تو نہیں جا سکتا. تو یہ اصل میں دائرہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے قائم کر دیا، جسے ہم حدود کہتے ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص بھی اللہ کے حدود کو پامال کرے گا وہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. تو مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جسے ایک کھوٹے سے باندھ دیا گیا. اب اجتماعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی حیات اجتماعیہ، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو سورہ حج میں فرمایا گیا نا الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ تعالیٰ اگر کسی خطہ ارضی میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے، انہیں تمکن عطا فرما دیتا ہے، امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکنے والے ہیں، وہی بات جو شریعت کے احکامات ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس حدود کے اندر رہنے کے لیے جو شے آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ خدا خوفی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں 20 مرتبہ حکم ہے میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور تقوی اصل میں وہ احساس ہے جو انسان کے اوپر مسلط رہنا چاہیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. کہ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب کرنے سے بچنا. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ایک دائرہ قائم فرما دیا شریعت کا، اس سے تجاوز نہ کرو. ایک اور حدیث میں اس بات کو حضور نے بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ عام فہم جو اسلوب ہے، اس میں بیان فرمایا، جہاں الفاظ حضور نے استعمال کیا حم اللہ، جس طرح کسی کھیتی کے گرد ایک جو باڑ ہوتی ہے، اسی طرح جو شاہی چراگاہ ہوتی ہے اس کے گرد بھی باڑ ہوتی ہے. اب اگر کسی شخص کے جانور یا اس کی بھیڑ بکریاں جو ہیں اس باڑ کے قریب چلے جائیں، تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ان کے پاس پورا موقع موجود ہے کہ وہ اس باڑ کو پھلانگ کر شاہی کے چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں. تو حم اللہ کہا گیا, یہ تسلیم اللہ تعالیٰ نے جو ایک دائرہ قائم فرما دیا وہ ایک کھیتی ہے, وہ ایک شاہی چراگاہ ہے, تو اس کے اندر رہو گے, اس سے باہر نکلو گے تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے حدود کے خلاف ورزی کی. تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اور دیکھو تقوی اختیار کرو, اللہ کی فرما برداری پوری زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم, یقین اللہ تعالی سب کچھ سننے والا, ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اگلی چند آیات وہ ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر ہے کہ اللہ کے نمائندے ہیں, انہوں نے اتمام حجت کیا اس قوم کے اوپر کے جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے. اپنی زندگی میں اللہ نے جو انہیں مہلت دی ہے تو جزیرہ نما عرب میں اللہ کے دین کے کلمے کو قائم فرما دیا نا. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اور پھر جب وہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا ہے, اتمام نعمت فرما دی ہے. دین بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا رب, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا حاجت روا, ہمیں روزی فراہم کرنے والا ہم سے کن باتوں سے خوش ہوگا. کچھ چیزیں تو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہوتی ہے نا, لیکن یہ کہ شریعت کے تفصیلی احکامات تو اللہ کے کلام کے ذریعے, نبی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. لہذا دین کی جو دو بنیادی جسے آپ پلرز کہیں گے, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت, اگلی جو آیات ہیں اس میں خاص طور پر اشارہ کر دیا گیا اور اس میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ایک تو صوت جسے آواز کہتے ہیں اس کی ظاہری بلندی ہے, کہ دو اشخاص اگر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے اپنی گفتگو میں کوئی تلخی لے آتا ہے یا اس کی جو آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے تو عام انسانوں کے لیے تو کوئی بات نہیں, اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے. وغزوز من صوتک, اپنی آواز میں نرمی اختیار کرو, ملائمت اختیار کرو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم اپنی آواز بلند کر رہے ہو تو یہ تو پھر وہ جسے آپ کہیے جرم ہے کہ جس کی معافی کا کوئی امکان نہیں. اس آیہ مبارکہ کے آخر میں جو فرمایا گیا, ممکن ہے کہ تمہاری زندگی بھر کے نیک اعمال اکارت قرار دے دیے جائیں صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور دیکھ رہو ہمارے نبی کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کیا کرو جس طرح تم میں سے ایک شخص دوسرے سے گفتگو کرتا ہے. جیسا کہ وہ فارسی کا شعر کا ایک حصہ ہے نا, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو یہ ادب بارگاہ رسالت, محبت حضور کے ساتھ, عقیدت حضور کے ساتھ, آپ کا احترام, آپ کا اکرام, جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں موجود رہے تو احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے کہ حضور کی مجلس میں اس طرح بیٹھے ہوتے تھے, بالکل بے حس و حرکت حضور کی گفتگو سماعت فرماتے تھے جیسا کہ ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ صحابہ کرام کے اندر جو محبت اور جو حضور کے ساتھ معاملہ تھا عزت اور احترام کا, تو صحابہ تو چاہتے تھے کہ حضور اگر محفل میں تشریف لائیں تو کھڑے ہو جائیں, حضور سختی سے منع کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال دلوں کا معاملہ اور پوری طرح کنسنٹریٹ کرنا اس پیغام کو جو حضور پہنچا رہے ہیں, تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تو یہ نقشہ نظر آئے گا. لیکن قرآن حکیم صرف اس دور کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا، وہ ہمارے لیے آج بھی ہدایت ہے، آج بھی رہنما ہے. لہذا آج اس کی تعویل کیا ہوگی کہ کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو حل نہیں ہو رہا، میری اپنی رائے ہے، کسی شخص کا اپنا قول ہے، کسی اور کا عقول ہے، کسی کی اور فلسفہ، کسی اور کا کوئی نظریہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے کسی حدیث کو پیش کر دے جو صحیح حدیث ہے، یہ بات تو بعد میں طے ہوگی نا کہ اس کی تحقیق کی جائے، روایت کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، آیا وہ اس پیمانے پر پوری اترتی ہے نہیں اترتی. لیکن ایک مرتبہ اگر قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو اپنی آوازوں کو وہی، جسے آپ کہیے کہ اپنے زبانوں کو تالے لگا دینے چاہیے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول یہ فرما چکے ہیں. اب اگر کوئی شخص گویا کہ تجاوز کر رہا ہے اور اپنا رائے یا اپنا فلسفہ یا اپنی منطق جو ہے اسے سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے، وہ بالا تر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر، تو آگے وہی نوید سنا دی گئی. میں نوید کا لفظ جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، زندگی بھر کی تمام نیکیاں کارت قرار دے دی جائیں گی. تو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، مبادہ تمہاری تمام اعمال حبط کر لیے جائیں. ظاہر اعمال سے مراد تو وہ نیکیاں ہیں نا، خواہ تمہاری تہجدیں ہوں، خواہ تمہاری عمریں ہوں، خواہ تمہارا حج ہو، خواہ کچھ بھی ہو، ہر شے بالکل زیرو ہو جائے گی اگر اس معاملے میں تم نے احتیاط سے کام نہ لیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس دنیا میں تو انسان کو نہیں معلوم کہ مکافات عمل آخرت میں کیا ہونے والے ہیں، جن پہ بڑا تکیہ تھے کہ ہم نے یہ نیک کام کیے ہیں، ہم نے اس طرح جو ہے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے، لیکن یہ کہ اگر کہیں ریاکاری در آئی ہے، یا یہاں جو اصول دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پوش ڈال کر اور زمانے کے رسم و رواج کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ تو اس دن کھلے گا جس دن اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے کہ جو کچھ تم نے کمایا تھا یہاں تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی آیت جو ہے بنیادی اصول ہے، اس میں ہر انڈیویجول اپنے آپ کو مخاطب سمجھے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حدود قائم فرما دی ہے، جو شریعت کا دائرہ ہے، اس سے تجاوز نہ کرے. اور اس کے لیے اصل ڈرائیونگ فورس انسان کے پاس سوائے تقوی کے اور کچھ نہیں. اور تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، ایک ظاہری تقوی وہ نہیں، لیکن یہ کہ انسان واقعتاً اللہ سب کا خوف ہو اور اسے محاسبہ اخروی کا احساس ہو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر مسلمان کا تعلق ہے، آج بھی مسلمان موجود ہیں جو حضور کی ناموس پر جان دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ کہ آیا ان کی زندگی میں وہ نقشہ نظر آ رہا ہے، اس اسوے کی کوئی جھلک ہے یا نہیں ہے، وہ تعلیمات جو قرآن اور حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ بھی کوئی ترجیح رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادہ تمہاری پوری زندگی کے تمام اعمال اکارت قرار دے دیے جائے اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو. بس یہ پہلی دو آیات آج ہم نے مکمل کی ہیں. انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت اہم ہدایات ہیں جو اگلی آیات میں آئیں گی. اب جیسے جیسے آگے موقع ملتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں، اور بندگی وہ کہ جو زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہو، اس کی توفیق عطا فرمائے.